السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة
الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله آل الله. واللعنة الدائمة على أعدائهم وأعداء الله من يوم عداوتهم إلى يوم لقاء الله. أما بعد، فقال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام: يا دنيا يا دنيا، إليك أني أبي تعرضت أم إلي تشوقت؟ لا حان حينك هيهات غري غيري، لا حاجة لي فيك، قد طلقتك ثلاثا لا رجعه فيها، فعيشك قصير وخطرك يسير وعملك حكير. اه من قله الزاد وطول الطريق وبعد السفر وعزم المورد. درود بر محمد وعلى اله.
صل على محمد وعلى محمد.
خداوند تبارک و تعالی تمام مومنین کو اپنے حفظ و امان میں محفوظ فرمائے، تمام مومنین کی حفظ و سلامتی کے لیے صلوات پڑھی و محمد
اللہم صلی علی محمد و آل محمد.
امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کا قول نورانی و فرمان گرامی نہج البلاغہ سے آپ کی خدمت میں سرنامہ کلام قرار دیا ہے. نہج البلاغہ کے تیسرے حصے سے حکمت نمبر 77، جس میں حضرت کا فرمان ہے: اے دنیا تو مجھ سے دور ہو جا، اے دنیا تو کیوں میرے پیچھے پڑ گئی ہے، تو کیوں میری مشتاق ہو گئی ہے. وہ وقت کبھی بھی نہیں آئے گا جب تو مجھے دھوکہ دے سکے. غری غیری، جا میرے علاوہ کسی اور کو دھوکہ دے. میں تیرے اندر کسی قسم کی رغبت نہیں رکھتا، میں نے تجھے 3 طلاقیں دے دی ہیں، اب رجوع کی کوئی گنجائش نہیں ہے. تیری لذت بہت تھوڑی ہے، تیرا مقام بہت حقیر ہے، اور تیری امید بہت پست ہے. ہائے افسوس، زاد و توشہ بہت کم ہے، راستہ لمبا ہے، سفر طولانی ہے، اور منزل بڑی دشوار ہے. یہ قول نورانی و حکمت نورانی امیر المومنین علیہ السلام کی، جس میں حضرت نے تمام انسانوں کو اور بالخصوص اہل ایمان کو ہدایت کی ہے، رہنمائی کی ہے، اور ان کی نجات کے لیے سب سے بڑی مشکل سے بچنے کے لیے رائے حل بتایا ہے. آپ سنتے بھی ہیں اور مانتے بھی ہیں، کہتے ہیں کہ مولا مشکل کشا ہے، مانتے ہیں نا مشکل کشا. مشکل کشا اس کو کہتے ہیں جو مشکلیں آسان کرے، مشکلیں حل کرے، مشکلیں ختم کرے. جو مشکلیں کھڑی کرے اسے مشکل ساز کہتے ہیں، اور جو مشکلیں حل کرے اسے مشکل کشا کہتے ہیں. اور ہمیں بتایا گیا ہے کہ مولا علی مشکل کشا ہے، مشکلیں حل کرتے ہیں. صرف مشکلیں حل نہیں کرتے، بلکہ مشکلیں پہلے بتاتے بھی ہیں کہ یہ مشکلات ہیں تمہاری، اصلی مشکلات یہ ہیں تمہاری، اور ان سے بچو، ان سے دوری اختیار کرو. اور اگر کوئی خدا نخواستہ مشکلات میں پڑ گیا, مشکلات میں گرے ہوئے پڑے ہوئے انسان کو رائے حل بھی بتاتے ہیں کہ اس طرح تو نے مشکل سے باہر آنا ہے. چونکہ امام اسی لیے ہیں کہ امتوں کی مشکلات امتوں کو بتائیں کہ اے امت یہ تیری مشکل ہے, اگر اس مشکل سے تو نے اجتناب نہ کیا, دوری اختیار نہ کی, اس میں ڈوب جائے گا, غرق ہو جائے گا, ہلاک ہو جائے گا, تباہ ہو جائے گا, اور اس مشکل سے بچنے کا راستہ بھی بتا دیا, اس راہ سے تم مشکل سے بچ سکتے ہو. آج ہر آدمی مشکلات میں ہے, جتنے یہاں مومنین تشریف فرما ہیں سب اگر پوچھنا شروع کریں کوئی مشکل ہے تو سب بتائیں گے یہ ہماری مشکلات ہیں. کوئی ایسا نہیں ہوگا جو کہے کہ میری کوئی مشکل نہیں. ہر آدمی مشکلات رکھتا ہے, اور بعض اوقات تو اتنی مشکلات بتاتا ہے اپنی کہ دوسرے کی باری ہی نہیں آتی. اگر یہاں سے شروع کر دیں پوچھنا پہلے مومن سے, جی آپ اپنی مشکلات بتائیں, تو رات تک ایک ہی بندہ اپنی مشکلات بتاتا رہے گا, دوسرے کو بتانے کی باری ہی نہیں آئے گی. اتنی مشکلات کے اندر مومنین ہیں, پڑے ہوئے ہیں. ان مشکلات سے نکلنے کا رائے حل بھی خدا نے مقرر کیا ہے, اور مشکلوں کو حل کرنے کے لیے اللہ تعالی نے جو اہتمام کیا انبیاء کرام و ائمہ ہدا مقرر فرمائے ہیں, تاکہ انسانوں کی دنیاوی مشکلات بھی حل کریں اور اخروی مشکلات بھی حل کریں, دین کی مشکلات بھی حل کریں اور ان کی دنیا کی مشکلات بھی حل کریں. جس طرح کوئی انسان اگر بیمار ہو جائے ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے, طبیب کے پاس, بعض جگہ نہیں جاتے لوگ, اور ڈاکٹر کے پاس نہ جانے کو اپنی بہادری سمجھتے ہیں شاید, کہ میں بیمار ہوں لیکن ڈاکٹر کے پاس نہیں جا رہا, یہ بہادری نہیں ہے. جب کوئی بیمار ہوتا ہے تو فوراً ڈاکٹر کے پاس جائے. دلیری اس میں ہے کہ بیماری جب آئے تو فوراً ڈاکٹر کے پاس جاؤ اور اسے بتاؤ کہ میں بیمار ہوں. ڈاکٹر آپ کو بیماری بھی بتاتا ہے اور بیماری کا علاج بھی بتاتا ہے, دوا بھی دیتا ہے. بیماری ہمیں ہوتی ہے لیکن ہمیں پتہ نہیں ہوتا کیا بیماری ہے ہماری. اس نے علم حاصل کیا ہے, دنیا کا علم حاصل کیا, کسی اسکول میں پڑھا, وہاں سے کالج میں گیا, وہاں سے آگے میڈیکل کالج میں گیا, وہاں اس نے پڑھا. اس پڑھنے کے بعد اس کو اتنا پتہ چل گیا ہے کہ انسان جو بظاہر اس کی پیشانی سے نہیں پتہ چلتا لیکن اس کی نبض دیکھتا ہے, اس کا ٹیسٹ لیتا ہے, اس کا معائنہ کرتا ہے, اور اس کے بدن کے اندر چھپی ہوئی بیماری ڈاکٹر سمجھ جاتا ہے. دنیا کا علم پڑھ کر, کتابوں کا علم پڑھ کے, میڈیکل کا علم پڑھ کے, کالج کا علم پڑھ کے انسان کے جسم میں چھپی ہوئی بیماری کا پتہ لگا لیتا ہے. تو خداوند تبارک و تعالیٰ نے جن ہستیوں کو مقرر کیا انسان کی ہدایت کے لیے, انہیں کالجوں اور یونیورسٹیوں اور کتابوں اور ٹیچروں کے حوالے نہیں کیا, بلکہ انہیں اللہ تعالیٰ نے خود اپنی جناب سے ان کو علم عطا کیا ہے, علم الہی وحی کے ذریعے, الہام کے ذریعے علم لدنی عطا کیا ہے, اور انہیں ایسا علم عطا کیا ہے کہ جو بشر کی مشکلات کو, بشر کو دیکھتے ہیں, کسی امت کو اس کی مشکلات کو سمجھ جاتے ہیں اور اس کی مشکلات کا حل بھی بتاتے ہیں, بلکہ انہیں اللہ تعالیٰ نے ایسا علم عطا کیا ہے کہ وہ نسلیں جو ابھی پیدا بھی نہیں ہوئی ان کی مشکلات بھی ان کو بتا دیتے ہیں اور ان کا رائے حل بتا دیتے ہیں. آج ہم ابھی موجود ہیں, زندہ ہیں, اللہ تعالیٰ آپ سب کو حیات طولانی عطا کرے انشاءاللہ. ہم آج موجود ہیں, آج کی تاریخ تو پتہ ہے سب کو. جی کون سی تاریخ ہے آج؟ 27 صفر ہے.
محبت و عجل فرجه.
آج 27 سفر ہے اور سال کون سا ہے؟ 1435 ہجری قمری، 1435، اور 2013 کا آخری دن ہے، 31 دسمبر ہے، کل 2014 شروع ہو جائے گا انشاءاللہ.
بابا دے بلندر صلوات
صلی اللہ.
آپ ہجری تاریخ کے مطابق ابھی آپ 15ویں صدی میں ہیں،
بسم اللہ،
اور خداوند تبارک و تعالی نے اپنی حجت امام و رسول کو آج سے 1400 سال پہلے زمین پہ بھیجا لوگوں کی ہدایت کے لیے.
بسم اللہ.
آج ہم 1400 سال بعد پاکستان کے اندر کسی مشکل میں ہیں یا نہیں ہیں؟
بسم اللہ.
پاکستانی قوم کو کوئی مشکل ہے یا نہیں؟ ایک تو ابھی ختم ہوئی ہے،
بسم اللہ،
ابھی لائٹ آئی ہے، گئی ہے یا آئی ہے؟
آئی
ہے، ابھی آئی ہے. تو لائٹ آنا مشکل ہے یا جانا اس کو؟ جانا. ایک تو لائٹ نہیں ہے، گیس نہیں ہے، کھانے پینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، ملک کے اندر امن و امان نہیں ہے، مہنگائی زیادہ ہے، وہ مشکلات ہی مشکلات ہیں. سب سے زیادہ مشکلات میں پاکستانی قوم ڈوبی ہوئی ہے، اس وجہ سے کہ تمام دنیا کو حکمران ملتے ہیں قوم کی مشکلیں حل کرنے کے لیے، پاکستان کو حکمران ملتے ہیں مشکلات کھڑی کرنے کے لیے. اس وجہ سے ہر حکومت آتی ہے مشکلات میں ڈبو کے پھر دوسرے کو دے جاتی ہے کہ میں اتنی ہی مشکلات کھڑی کر سکتا تھا، اب تیری باری. وہ جب مشکلات کھڑی کر کے تھکتا ہے پھر وہ دوسرے کو کہتا ہے اب تیری باری. اور پاکستانیوں کے اندر بھی سب سے زیادہ مشکلات ایک اور قوم کی ہیں جو پاکستان میں رہتی ہیں. وہ کون ہے؟ شیعہ. پاکستانیوں کو سب سے زیادہ مشکلات ہیں دنیا میں، اور پاکستان میں بھی سب سے زیادہ مشکلات شیعہ کو ہیں. اور یہ مشکلات اس قوم کو ہیں کہ جس کا امام مشکل کشا ہے. جس کو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی مشکلات کو حل کرنے کے لیے بھیجا ہے کہ آپ نے مشکلات حل کرنی ہے. آج ہم 1400 سال بعد جن مشکلات میں پڑے ہوئے ہیں، مشکل کشا نے 1400 سال پہلے وہ مشکلات بھی بتائی ہیں، صرف پاکستان کا نام نہیں لیا، باقی سب کچھ بتایا ہے. چونکہ اس وقت پاکستان بنا ہی نہیں تھا، لیکن یہ بتا دیا کہ مشکلات یہ ہوں گی اور حل اس کا یہ ہے. اب جب مشکلات پروردگار نے ہمیں بتا دی ہیں اور مشکل کشا بھی بھیج دیا ہے، اور اس مشکل کشا نے ہمیں مشکلات کی نشاندہی کر کے مشکلات کا حل بھی بتا دیا ہے، اس کے بعد بھی اگر ہم مشکلات میں پڑے رہیں تو اب یہ قوم کی نالائکی ہے. اب یہ ہماری اپنی نالائکی ہے کہ ڈاکٹر گھر میں موجود ہو، دوا گھر میں موجود ہو، اور گھر میں بیمار بھی پڑا ہوا ہے، ٹھیک بھی نہ ہو رہا ہو. بس اس کا مطلب ہے کہ یہ بیمار بھی ہے، بیوقوف بھی ہے، نالائق بھی ہے. اور بیماروں کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے، بیوقوفوں کو ٹھیک نہیں کیا جا سکتا. بڑی بڑی بیماریاں ٹھیک ہو جاتی ہیں لیکن بیوقوفی کا کوئی علاج نہیں ہے. یہ بیوقوفی ہے کہ انسان کے پاس رائے حل موجود ہو اور اس رائے حل پر عمل نہ کر رہا ہو، تو ظاہر ہے بیوقوفی کا کوئی علاج نہیں ہے. بہت ساری مشکلات ہیں، امیر المومنین نے ذکر فرمائی ہیں. نہج البلاغہ امیر المومنین کا کلام ہے، پہلا حصہ خطبے ہیں، دوسرا حصہ خط ہیں، خطوط جو علی علیہ السلام نے لکھے، اور تیسرے حصے میں مختصر جملے ہیں، بعض تھوڑے لمبے بعض مختصر ہیں، یا کسی بڑے خطبے کا حصہ ہے، یا حضرت نے فرمائی ہی یہ جملے ہیں بعض. ان کو کہتے ہیں حکمت علی، یہ علی کی حکمت ہے جس کے ذریعے سے امت کی مشکل حل کرنی ہے۔ لہذا نہج البلاغہ کے ہر جملے سے بغیر کسی میں مبالغے کے، چونکہ عموماً اہل ممبر خطابت کرتے ہیں اور خطابت میں ایک یہ بھی کمال ہوتا ہے ان کا کہ مجمع سے داد بھی لیتے ہیں، یہ تو داد والا جملہ نہیں ہے، یہ جملہ اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ آپ سمجھے، عموماً مومنین بھی تیار بیٹھے ہوتے ہیں کہ کوئی خطیب کے منہ سے ایسی بات نکلے گی تاکہ ادھر سے ایک بات وہ کرے، ادھر سے دو باتیں یہ کرے، کرتے ہیں اس طرح سے خطیب چلتے ہیں، داد نہ دو ناراض ہو جاتے ہیں۔ یہ وہ جملے ہیں جن کو غور چاہیے، داد نہیں چاہیے، ان جملوں کو امیر المومنین کے خطبوں کو غور و فکر چاہیے، امیر المومنین کے خطبوں کے ہر جملے میں امت کی ہزاروں مشکلات کا حل موجود ہے، تجربہ کر کے دیکھ لیں آپ، ایک ایک جملے کے اندر ہماری ہزاروں مشکلات کا حل موجود ہے۔ مشکلات چھوٹی ہوتی ہیں اور بڑی ہوتی ہیں، ایک بہت بڑی مشکل جس میں انسان اگر پڑ جائے پھر کبھی بھی مشکلات سے باہر نہیں آ سکتا، ایک مشکل سے دوسری مشکل پیدا ہوتی ہے، یا یوں کہیں کہ مشکلات کی ماں، وہ ماں جس سے ساری مشکلیں پیدا ہوتی ہیں، جنم لیتی ہیں، امیر المومنین نے اس مشکل کا ذکر کیا ہے۔ اس کے میں شان نزول بھی بتا دوں کہ یہ حدیث راوی نقل کر رہا ہے کہ میں نے ایک رات کو امیر المومنین کو خود آنکھوں سے دیکھا، اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا کہ امیر المومنین مسجد کے اندر محراب عبادت میں کھڑے ہوئے تھے اور ایک ہاتھ سے اپنی داڑھی کو پکڑے ہوئے تھے اور رو رہے تھے، شدت کے ساتھ رو رہے تھے، آہستہ آہستہ نہیں رو رہے تھے، بہت ہی درد کے ساتھ رو رہے تھے، اور راوی نے یہ بھی لکھا ہے کہ اس طرح رو رہے تھے جیسے کسی آدمی کو سانپ ڈس جائے اور شدید درد ہوتا ہے، اس کو درد کے ساتھ رونا اور ہوتا ہے، درد کے بغیر رونا اور ہوتا ہے، جب درد والا آدمی روتا ہے، مثلا کسی کے دانت میں درد ہو تو وہ صرف آنسو نہیں بہاتا بلکہ وہ ساتھ تڑپتا بھی ہے، درد والا آدمی تڑپتا بھی ہے، روتا بھی ہے اور تڑپتا بھی ہے۔ راوی نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ علی اس طرح محراب عبادت میں اپنی چہرہ داڑھی پکڑ کر رو رہے تھے جس طرح وہ شخص روتا ہے جس کو سانپ ڈس گیا ہو اور درد میں ہو، یعنی تڑپ تڑپ کر رو رہے تھے، بلک بلک کے رو رہے تھے، تکلیف و درد کے ساتھ رو رہے تھے، اور روتے ہوئے ساتھ یہ کہہ رہے تھے، یا دنیا الیک انی، اے دنیا اے دنیا تو مجھ سے دور ہو جا، تو مجھ سے دور ہو جا، تو کیوں میرے پیچھے پڑ گئی ہے، تو کیوں میری عاشق و مشتاق ہو گئی ہے، ابھی تعرضتی ام الیہ تشوقتی، کیا میرے پیچھے پڑ گئی ہے، کیا میری مشتاق ہو گئی ہے، تو لا حان حینوں کے حیات، کبھی بھی وہ وقت نہیں آئے گا جب تو مجھے دھوکا دے سکے۔ سب سے بڑی مشکل علی علیہ السلام یہاں پر اس حدیث میں، اس نورانی خطبے میں بیان فرما رہے ہیں وہ یہ کہ دنیا سب سے بڑی مشکل ہے انسان کے لیے، دنیا تمام مشکلات کی ماں ہے، ہر مشکل کی ماں دنیا ہے، دنیا میں جو غرق ہو جائے ڈوب جائے پھر اس کے بعد ایک ایک کر کے اس کے ہاں مشکلات آنا شروع ہو جاتی ہیں، اور نجات بھی یہ ہے۔ اب توجہ کریں، آج ہم پاکستان کیوں مشکلات میں ہیں، بجلی نہیں ہے، سادہ سی بات، مطلب بجلی نہیں ہے، اور کیا پاکستان کے پاس بجلی بنانے کی طاقت نہیں ہے، دریا ہے، اتنے دریا پاکستان میں ہیں، اتنے کسی اور ملک میں نہیں. آپ کسی عربی ملک میں چلے جائیں, ایک بھی دریا نہیں. دبئی میں ایک بھی دریا نہیں, سعودی عرب میں ایک بھی دریا, اور ایک منٹ کے لیے بجلی نہیں جاتی وہاں. پاکستان میں اتنے دریا ہیں لیکن بجلی آتی ہی نہیں ہے. ایسے ملک موجود ہیں جن میں کوئلہ نہیں ہے, دیکھنے کے لیے بھی نہیں ہے, سیمپل بھی نہیں ہے کوئلے کا, لیکن اس کے باوجود وہاں بجلی نہیں جاتی. ایسے ملک موجود ہیں جن کے پاس ایٹمی طاقت نہیں ہے. کل دنیا میں 7 ایٹمی طاقت ہیں, 7ویں پاکستان ہے. کل دنیا میں کتنے ملک ہیں جن کے پاس ایٹمی طاقت ہے؟ 7. کل دنیا میں, کل دنیا میں جتنے ملک ہیں وہ تو پتہ ہی ہوگا انشاءاللہ. جی اب وہ نہیں میں پوچھتا ہوں اس سردی میں آپ سے کہ دنیا میں ملک کتنے ہیں اس وقت. بھلے بہت ہیں. ہو اتنے ملکوں میں پاکستان 7ویں ملک ہے جس کے پاس ایٹمی طاقت ہے. ایٹمی طاقت ہے لیکن بجلی نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ کوئلہ اتنا ہے, پانی اتنا ہے, دریا اتنے ہیں, ایٹمی طاقت موجود ہے لیکن بجلی نہیں ہے. اس وجہ سے کہ جن لوگوں کے ہاتھ میں یہ ملک آ گیا ہے یہ دنیا کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں. علی علیہ السلام نے ان کا نام رکھا ہے ابناء الدنیا, دنیا کے بیٹے. ان کی ماں دنیا ہے. الناس ابناء الدنیا, لوگ دنیا کے بیٹے ہیں. اور دنیا کے بیٹے جب دنیا ان کی ماں بن جائے تو دنیا کی محبت میں گرفتار ہو جاتے ہیں, اور جب دنیا میں گرفتار ہو جاتے ہیں تو پھر انہیں قوم, ملک, مملکت کی کوئی فکر پرواہ نہیں ہوتی. یہ صرف اپنا پیٹ بھرتے اور اپنی جیب بھرتے ہیں. یعنی پاکستان جیسے اتنی نعمتوں والے ملک کو بھی محروم کر دیتے ہیں. دنیا داروں کی وجہ سے پاکستان ڈوب رہا ہے. ابناء الدنیا, دنیا کے فرزند جن کی وجہ سے پاکستان تباہ ہو رہا ہے. اور دنیا سے مراد پہلے سمجھ لیں دنیا کیا ہے. بعض لوگ یہ زندگی جو ہم گزار رہے ہیں اس کو کہتے ہیں دنیا ہے, اس کے بعد موت آ جانی ہے. ابھی ہم دنیا میں ہیں پھر قبر میں چلے جائیں گے. یہ ایک دنیا ہے. ایک دنیا یہ کام کاج کرنا, کھیتی باڑی کرنا, دکانداری کرنا, اس کو کہتے ہیں یہ دنیا ہے. اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہو تو کہتے ہیں عبادت کر رہا ہے. اگر کھیت میں کام کر رہا ہو تو کہتے ہیں دنیا داری کر رہا ہے. ایک یہ دنیا ہے. یہ دونوں دنیا یہ نہیں ہے خراب. یہ موت سے پہلے کی جو زندگی ہے, قبر میں جانے سے پہلے, یہ دنیا ہے. یہ دنیا نہیں ڈبوتی انسان کو. اس دنیا کے بارے میں کہا گیا کہ اس کو آپ نے بنانا ہے. آخرت کی کھیتی ہے یہ. اس کھیتی میں آخرت اگانی ہے آپ نے. اس کو نہیں خراب نہیں کرنا. ایک دنیا جو کام کاج ہے, کھیتی باڑی ہے اور محنت مزدوری ہے, اس کو بھی ترک نہیں کرنا. وہ بھی ضروری ہے. وہ دنیا بھی چھوڑنی نہیں ہے. نمازیں بھی پڑھو اور ساتھ کام کاج بھی کرو, کھیتی باڑی بھی کرو, اپنی زندگی کے لیے رزق و روزی بھی کماؤ. ایک تیسری دنیا ہے. یہ دو دنیا خراب, یہ نہیں, یہ خراب, یہ اچھی دنیا ہے. علی علیہ السلام کا بھی فرمانا ہے کہ دنیا دنیا آن, دو دنیا ہے. ایک وہ دنیا ہے جو تجھے مقصد تک پہنچاتی ہے, اور ایک دنیا ہے جو تجھے مقصد سے ہٹاتی ہے. دنیا یعنی پست اور حقیر اور گھٹیا چیز, اس کا نام ہے دنیا. گھٹیا چیز کا نام جو انسان کو دھوکہ دے کے, انسان کو ورغلا کے, انسان کو فریب دے کر اپنے مقصد سے دور کر دیتی ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انسان کے لیے سب سے بڑا خطرہ دنیا ہے. دنیا کا معنی بھی قرآن نے ذکر کیا ہے, انما الحیات الدنیا لعب ولہو, کہ زندگی, دنیا کی زندگی کیا ہے؟ لہو اور لعب. لہو اور لعب, بے مقصد کام, اور وہ کام جو انسان کو مقصد سے ہٹا دے. ان کو کہتے ہیں لعب اور لہو. ایسی زندگی گزر رہی ہے, بڑھاپا آ گیا ہے, لیکن ابھی ہمیں مقصد سمجھ میں نہیں آیا, مقصد کی طرف ہم آگے گئے ہی نہیں, بڑھے ہی نہیں. ایک چیز جو ہمیں سے ہر ایک کو پتا ہونی چاہیے, سب پڑھے لکھے ہوں, ان پڑھ ہوں, عورتیں ہوں, مرد ہوں, جو بھی ہو, وہ یہ کہ آپ سب اپنے آپ سے ایک سوال کریں کہ ہم کیوں اس دنیا میں آئے, کیا لینے آئے, ہمیں اللہ نے کیوں بھیجا اس دنیا میں, آیا جو کچھ ہم کر رہے ہیں اسی کے لیے آئے تھے؟ مثلا جو کھیتوں میں کام کر رہے ہیں, یہ کھیتوں میں کام کرنے کے لیے پیدا ہوئے تھے؟ اور خواتین جو گھروں میں کام کر رہی ہیں, آیا گھروں میں کام کرنے کے لیے پیدا ہوئی تھی؟ انسان کو خدا نے کسی مقصد کے لیے پیدا کیا ہے. اس کے لیے اگر پڑھے لکھے تو بھی بات آسان ہے, نہ پڑھے ہو تو بھی بات آسان ہے, شہری کے لیے بھی آسان ہے اور دیہاتی کے لیے بھی بات آسان ہے. مثلا اگر کسی کے یہاں کوئی فوت ہو جائے, شہری بھی آتے ہیں دیہاتی بھی آتے ہیں جنازے میں, اگر ان پڑھ سے پوچھو بھائی کیوں آئے ہو, اس کو پتا ہے نا کیوں آئے, کیوں آئے ہو, جنازہ پڑھنے آئے. اگر کہیں شادی ہو رہی ہو, اس شادی میں شہریوں کو پڑھے لکھے لوگوں کو بلایا جائے اور ان پڑھوں کو بھی بلایا جائے. رشتہ داروں میں کچھ پڑھے لکھے ہوتے ہیں, کچھ پڑھے لکھے نہیں ہوتے, لیکن انہیں سب کو ایک چیز پتا ہوتی ہے کہ یہاں شادی ہو رہی ہے اور ہم شادی میں آئے. مثلا ابھی مجلس ہے, اس میں پڑھے لکھے بھی موجود ہیں اور بغیر پڑھے لکھے بھی موجود ہیں. اگر کسی غیر پڑھے لکھے کو پوچھو کہ بھائی آپ کیوں آئے ہو, تو کہتے ہیں مجلس سننے آئے ہوں. بس پتہ ہے نا تعلیم ضروری نہیں ہے, یہ جاننے کے لیے کہ میں مجلس میں آیا ہوں اس کے لیے ایم اے ہونا ضروری نہیں ہے, اس کے لیے میٹرک ہونا بھی شرط نہیں ہے. یہ ان پڑھے لکھے نہ ہو تو بھی پتا ہوتا ہے انسان کو. اسی طرح ہم کیوں دنیا میں آئے, ہمیں خدا تعالیٰ نے کیوں پیدا کیا, یہ وہ سوال ہے جو ہم سب کو پتا ہونا چاہیے کہ ہم پڑھے لکھے ہو یا نہ ہو, اپنے آپ سے پوچھیں مجھے اللہ نے کیوں پیدا کیا ہے, مجھے کسی مقصد کے لیے پیدا کیا ہے. وہ مقصد خدا تعالیٰ نے بتا دیا ہے, بیان کر دیا ہے کہ آپ کو خدا نے پیدا کیا ہے تاکہ اس دنیا میں رہ کر, اس دنیا میں آ کر زندگی بسر کرو, اپنے آپ کو پاک و پاکیزہ کرو, اپنے آپ کو تیار کرو اور پھر واپس خدا تک پہنچ جاؤ. انا للہ و انا الیہ راجعون, اللہ کی طرف سے آئے ہو اور اللہ کی طرف جا رہے ہو. اور آپ جو اللہ کی طرف سے آئے ہو, اللہ کی طرف جا رہے ہو, راستے میں آپ کے اس راہ میں بہت ساری چیزیں ہیں. مثلا ہم آئے ہیں ابھی رات کو ایک جگہ قیام تھا, مہمان تھے وہاں, وہاں سے یہاں تک آئے. راستے میں بہت سارے شہر بھی آئے ہیں, گاؤں بھی آئے ہیں, کھیت بھی آئے ہیں, لوگ بھی آئے ہیں, بہت ساری چیزیں آئی ہیں اور بڑی اچھی بھی تھیں. خوبصورت کھیت, لہلہاتے کھیت, پانی کی نہریں, دریا, گاڑیاں, شہر, دکانیں, دکانوں کے اندر بڑا قیمتی سامان, یہ سب کچھ تھا اور ہر چیز اتنی پرکشش و دلچسپ تھی کہ انسان کا جی چاہتا ہے کہ ہم یہی پر اتر جائیں, کھڑے ہو جائیں اور گھنٹوں دیکھتے رہیں اس کو. خوبصورت کھانے بھی دے, خوب وہاں پر جی چاہتا ہے کہ اتر جائے انسان, یہی پر کھانا شروع کر دے. لیکن ایک چیز ہمیں پتا تھی, وہ یہ تھی کہ ہم نے جانا ہے مجلس میں. مقصد ہمارا کیا ہے؟ مجلس میں جانا ہے. جس جگہ سے آئے ہیں اور جہاں مجلس ہو رہی ہے, اس کے درمیان میں کئی کلومیٹر ہے. مثلا جہاں سے ہمیں بتا رہے تھے رات کو کہ 90 کلومیٹر کا فاصلہ ہے, خب 90 کلومیٹر سفر کیا ہم نے, 90 کلومیٹر بیچ میں بہت ساری چیزیں آئی ہیں اور ہر چیز بڑی دلچسپ تھی, پرکشش تھی, اور ہر پرکشش چیز انسان کو بلاتی ہے کہ مجھے دیکھو. کھیت کہتا ہے مجھے دیکھو, فصل کہتی ہے مجھے دیکھو, دکان کہتی ہے مجھے دیکھو, گاڑی کہتی ہے مجھے دیکھو, چونکہ جتنی چیزیں بھی ہیں وہ کہتی ہیں کہ مجھے دیکھو, نہر کہتی ہے مجھے دیکھو, دریا کہتا ہے مجھے دیکھو, ہر منظر انسان کو دعوت دیتا ہے کہ مجھے دیکھ کے جا دو. کچھ لوگ تو دیکھنا شروع کر دیتے ہیں, تو ہم نے کیوں نہیں دیکھا؟ چونکہ ہمیں پتا تھا ہمیں مجلس میں جانا ہے. اگر ان چیزوں میں دیکھنے میں لگ گئے تو مجلس سے رہ جائیں گے, اور وہاں پر مومنین منتظر ہیں ہمارے, ان کو انتظار میں رکھنا اچھا نہیں. جلدی پہنچے مجلس میں اور بیچ میں جتنی چیزیں تھیں ان سب کو چھوڑنا پڑا تاکہ مجلس میں آ جائیں ہم. عزیزان, اب آپ یہ سمجھے کہ آپ سب کے سب اور ہم سب کس کی طرف سے آئے ہیں؟ اللہ کی طرف سے. اور جانا کہاں ہے؟ اللہ کے پاس. پس آپ کو منتظر کون ہے؟ اللہ. اللہ کی ذات منتظر ہے کہ میری مخلوق میرے پاس آ جائے. لیکن اس دوران, یہ 60 سال کی زندگی میں آپ کی زندگی میں بہت ساری چیزیں بھی خدا نے پیدا کر دی ہیں. زمین بھی ہے, کھیت بھی ہیں, فصلیں بھی ہیں, دکانیں بھی ہیں, بازار بھی ہیں, کھانے اور پینے کی چیزیں سب کچھ ہے. اور ہر چیز انسان کو اپنی طرف کھینچتی ہے کہ تو میری طرف آ. اب جس انسان کو پتا ہے کہ مجھے جانا کہاں ہے, وہ تو کن کی طرف نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھتا. اور خصوصاً جو اس کو پتا ہے کہ منتظر کون ہے ادھر, ادھر کون منتظر ہے. اگر ابھی امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کا ظہور ہو جائے اور امام کسی جگہ تشریف فرما ہو, مکہ میں ہو, کربلا میں ہو, کسی جگہ پر بھی ہو, اور ہمیں پیغام ملے کہ امام آپ کے منتظر بیٹھے ہیں وہاں پر, اور ہم یہاں سے نکلتے ہیں تیاری کر کے اور باہر نکلتے ہیں تو کچھ لوگ کھڑے ہوئے ہیں, آگے جاتے ہیں کوئی منڈی لگی ہوئی ہے, آگے جاتے ہیں کوئی کھیت ہے, آگے جاتے ہیں کوئی اور کام ہو رہا ہے, رش لگا ہوا ہے, جلسہ ہو رہا ہے, کوئی سیاست دان بیٹھا ہوا ہے, کوئی اور دکان ہے, کچھ اور بن رہا ہے, کھانے پینے کا سامان ہے, ریڑیاں لگی ہوئی ہیں. یہ ساری چیزیں راستے میں آئیں گی لیکن ہم ان کو نگاہ بھی نہیں کریں گے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ دیکھیں گے کہ کون منتظر بیٹھا ہوا ہے. ہمارا ہمارے منتظر ہمارے امام بیٹھے ہوئے ہیں, لہذا ہم سب کو چھوڑ چھاڑ کے چلے جائیں گے. لیکن بیچ میں کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو بھول جاتے ہیں کہ ہم نے جانا کہاں ہے, اور وہ مصروف ہو جاتے ہیں راستے میں, جو بھی چیز نظر آئے اس کے اندر مصروف ہو جاتے ہیں, وہیں پر رکیں گے, گاڑی کھڑی کریں گے اور اسی میں غرق ہو جائیں گے. یہی کام کرنا, مقصد کو چھوڑ کر راستے میں موجود چیز میں الجھ جانا, اس کو کہتے ہیں لہو. یہ سرگرمی ہے, اسی کو دنیا کہتے ہیں. قرآن کہتے ہیں یہی دنیا ہے, اس سے دوری اختیار کرنی ہے. امیر المومنین رو رو کے فرما رہے ہیں, یا دنیا, رو رو کے نہ چپ کر کے, اور اکیلے بھی, مجمع کے سامنے بھی نہیں ہے کہ کسی کو سنانے کے لیے, دکھانے کے لیے مجمع نہیں ہے, وہاں تقریر نہیں کر رہے تھے, بلکہ اکیلے میں رات کے سناٹے میں, رات میں, اور رات بھی کافی گزر گئی تھی, مغرب اور عشاء سے آگے گزر گئی تھی, تاریکی چھا گئی تھی, اس وقت محراب عبادت میں کھڑے ہو کر رو رو کر یہ فرما رہے ہیں, اے دنیا تو میرا پیچھا چھوڑ دے, میری طرف نہ آ, میں تیرے دھوکے میں آنے والا نہیں ہوں. اور آخر میں فرماتے ہیں کہ افسوس, سفر بہت لمبا ہے اور منزل بڑی دشوار ہے, اور موقع اور فرصت اور وقت بہت کم ہے, عمر بہت تھوڑی ہے, اس تھوڑی سی عمر میں مجھے وہاں پہنچنا ہے, تھوڑا سا وقت ہے, 100 کلومیٹر فرض کریں سفر ہے اور آپ کے پاس 10 منٹ ہیں, تو یہ 10 منٹ انسان ضائع نہیں کرتا, پرواز کر کے پہنچتا ہے. ہم نے خاک سے خدا تک جانا ہے, خاک بھی ہے نا ابھی, ہم نے خاک سے خدا تک جانا ہے. اور عمر کتنی ہے؟ 60-70 سال عمر ہے. خاک سے خدا تک جانے کے لیے یہ زیادہ عمر, اس لیے امیر المومنین رو رہے ہیں, رو رہے, وہ امیر المومنین جو ایک لحظہ بھی ضائع نہیں کر رہے. اور عزیزان, میں اور آپ جو اپنی ساری عمر ضائع کر رہے ہیں, ہمیں کیوں رونا نہیں آتا؟ اس لیے کہ ہمیں اس مشکل کا احساس ہی نہیں ہے, ہم ڈوب گئے اس کے اندر، جو ڈوب جاتا ہے اس کو احساس نہیں ہوتا. یہ سب سے بڑی مشکل ہے. دنیا، دنیا یعنی جو انسان کو مقصد سے دور کر دے، مقصد خلقت ہی بھول جائے کہ ہم کیوں آئے تھے دنیا میں، ہمیں یہ کیوں پیدا کیا گیا. ابھی کسی کو یاد نہیں ہے جن کاموں میں ہم غائب ہو گئے، جن کاموں میں لگے ہوئے مصروف ہیں، ان کے لیے تو نہیں آئے تھے ہم. ابھی کیا کر رہے ہیں؟ جھگڑ رہے ہیں، لڑ رہے ہیں، عدالتوں میں کیس لگائے ہوئے ہیں، کہیں بیٹھ کے کھا رہے ہیں، کہیں پی رہے ہیں. ان کاموں کے لیے نہیں آئے تھے ہم. ہم آئے تھے کسی اور کام کے لیے، الجھ گئے کسی اور کام میں. جس نے ہمیں الجھا دیا اس کا نام دنیا ہے. قرآن فرما رہا ہے انما الدنیا انما الحیات الدنیا لعب ولہو. قرآن مجید کی ایک اور آیت ہے، سورہ ہے، جو آپ پڑھتے رہتے ہیں، سنتے ہیں، علماء کرام سے خود بھی پڑھتے ہیں. البتہ مومنین عموماً وقت نہیں ملتا ان کو قرآن پڑھے، ملتا ہے یا نہیں ملتا؟ ملتا ہے، ضرور پڑھا کریں قرآن کو. قرآن کی سورہ ہے سورہ تکاثر، یاد ہے کسی کو؟ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. سنی ہوگی نا یہ سورہ، کسی مردے پہ تو پڑھی ہوگی نا جی. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون. کلا لو تعلمون کلا لو تعلمون الیقین لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. اس کا مطلب کیا ہے کہ اے لوگوں، تمہیں مال و دولت کی کثرت نے مصروف کر دیا ہے، غرق کر دیا ہے، ڈبو دیا ہے. الہاکم، تمہیں مصروف کر دیا ہے، تمہیں اپنی طرف کھینچ لیا ہے. الہا لہو ہی کو کہتے ہیں، لہو اور الہا دونوں ایک ہی معنی ہے دونوں کا. الہاکم، تمہیں مصروف کر دیا، تمہیں مشغول کر دیا. لہو مصروفیت و مشغولیت، البتہ نہ ہر قسم کی مصروفیت، وہ مصروفیت جو مقصد سے انسان کو دور کر دے. آج مقصد خلقت بھول گئے ہم، ہر چیز میں الجھے ہوئے ہیں، مقصد خلقت یاد نہیں ہے. امیر المومنین کو اللہ تعالیٰ نے کیوں بھیجا؟ اس لیے کہ اس بھولے ہوئے انسان کو مقصد یاد دلا جا کر. اگر انبیاء نہ ہوتے، ائمہ نہ ہوتے، ہم سب مقصد زندگی بھول چکے تھے. ہمیں یاد دلانے آئے ہیں، ہمیں جگانے آئے ہیں، ہمیں متوجہ کرنے آئے ہیں کہ اے انسان تو کدھر کھویا ہوا ہے، کھیتوں میں کھو گیا ہے، جانوروں میں کھو گیا ہے. یہ تو تیری زندگی کی نعمتیں دیں کہ تیری زندگی بسر کرے، نہ اس لیے دی کہ ان میں کھو جائے. یہ اس لیے دی تھی مسیح خدا نے. گاڑیاں کیوں دی لوگوں کو؟ ان پر بیٹھ کر کہیں پہنچو، نہ یہ کہ انہیں میں کھو جاؤ، ان کے اندر میں کھو جاؤ. تمہیں رزق دیا، غلہ دیا، سب کچھ دیا تاکہ اس نہ کہ اس میں کھو جائے، اس لیے دیا کہ اس سے فائدہ اٹھا کر اپنے مقصد تک پہنچ دو. کھونا جا یہاں پر، گم نہ ہو جا تو یہاں پر. دنیا جو اپنے اندر انسان کو گم کر لیتی ہے اور دھوکہ دیتی ہے انسان کو، انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں اس کے لیے پیدا ہوا ہوں. اس لیے حضرت فرما رہے ہیں کہ دنیا کسی اور کو دھوکہ دے جا کر، غری غیری، دنیا دھوکہ دیتی ہے، دھوکہ باز ہے. بہت ساری روایات ہیں جن میں کہا گیا کہ دنیا دھوکہ دیتی ہے، اور جو دھوکے میں آ جائے وہ عقل مند نہیں ہوتا. اگر ایک چھوٹا سا بچہ آ کر ایک بڑے آدمی کو دھوکہ دے دے تو آپ کیا کہیں گے؟ بچے کو شاباش دیں گے، بڑے آدمی کو کہیں گے دیکھ بھائی بڑا ہو گیا، داڑھی نکل آئی، مونچھ نکل آئی، چھوٹے سے بچے کے دھوکے میں. مثلا ایک بچہ آئے، اگر کسی کو دھوکہ دیتا نا، کہتا ہے یہ چھپکلی آ گئی ہے تیرے نیچے، اٹھا دیتا ہے، اور جو آدمی بڑا آدمی اٹھتا ہے وہ خود اس کی جگہ بیٹھ جاتا ہے. کرتے ہیں نا اس طرح کا کام، بچے شرارتی بچے کرتے ہیں یہ کام، خوب سیٹ لینے کے لیے جگہ لینے کے لیے دھوکہ دے دیتے ہیں۔ بڑا آدمی شرمندہ ہوتا ہے، دیکھو بھائی میں یہ ایک فٹ کے بچے سے دھوکہ کھا گیا، میں اتنا بڑا آدمی ہو کر میں دھوکہ کھا گیا۔ خوب یہی کام ہے، دنیا پست ہے انسان اعلیٰ ہے، اور جب اعلیٰ کسی پست کے ہاتھوں دھوکہ کھا جاتا ہے تو بہت شرمندگی کی بات ہے۔ عالم بہت اعلیٰ چیز ہوتی ہے، عالم اعلیٰ ہوتا ہے، جاہل، ابھی آغا نے بیان فرمایا جاہل دو طرح کے بیان کیے، ایک سنگل جاہل ہوتا ہے، ایک ڈبل جاہل ہوتا ہے۔ ایک وہ جاہل ہوتا ہے جس کو اپنی جہالت کا پتا ہے، ایک وہ جاہل ہے جس کو یہ بھی نہیں پتا کہ میں جاہل ہوں، وہ یہ ڈبل جاہل ہوتا ہے۔ جاہل آدمی آئے اور عالم کو دھوکہ دے جائے، بالکل ایک جاہل آئے عالم کو دھوکہ دے، تو عالم کے لیے شرمندگی تو ہوتی ہے کہ بھائی دیکھو میں عالم ہوں اور یہ جاہل ہے، یہ مجھے دھوکہ دے گیا۔ اگر ایک معمولی آدمی آئے، بے وقوف آدمی آئے، ایک عقل مند کو دھوکہ دے کے چلا جائے، وہ انسان ہوتا تو ہے نا پریشان ہوتا ہے کہ یہ کون مجھے دھوکہ دے گیا۔ دنیا پست ہے، مولا فرماتے ہیں دنیا کو دنیا کیوں کہتے ہیں؟ چونکہ پست ہے، حقیر ہے، گھٹیا ہے، اور انسان کیا ہے؟ انسان اعلیٰ ہے، انسان بہت عظیم ہے، انسان بڑا ہے، اور جب بڑے کو پست دھوکہ دے جائے تو بڑے کے لیے شرمندگی کا موقع ہے، ندامت کا موقع ہے کہ میں کس کے ہاتھوں دھوکہ کھا گیا۔ اس لیے علی علیہ السلام فرماتے ہیں غری غیر، جا کسی اور کو دھوکہ دے، میں تیرے دھوکے میں آنے والا نہیں ہوں۔ دھوکے میں مت آئیں، کسی کے دھوکے میں نہ آئیں، دھوکہ دینا بھی بری بات ہے، دھوکے میں آنا بھی بری بات ہے۔ علی علیہ السلام ایک اور حدیث میں نجو بلاغہ میں ہی ہے، حضرت فرماتے ہیں کہ نہ آج تک میں نے کسی کو دھوکہ دیا ہے اور نہ آج تک کسی کے دھوکے میں آیا ہوں۔ بعض مومن ہیں وہ اپنے کمالات ذکر کرتے ہیں کہ میں کتنا بڑا کمال کا آدمی ہوں، کہتے ہیں اس نے بھی دھوکہ دیا، اس نے بھی دھوکہ دیا، اس کے ساتھ کاروبار کیا وہ بھی دھوکہ دے گیا، پھر اس سے ختم کر کے دوسرے سے کاروبار کیا وہ بھی دھوکہ دے گیا، پھر دوسرے سے ختم کر کے تیسرے کے ساتھ کاروبار کیا وہ بھی دھوکہ دے گیا۔ وہ بندہ خدا وہ تو دھوکہ دے رہے ہیں، تم اتنے بے وقوف ہو کہ اتنے آدمیوں سے دھوکہ کھا گئے ہو؟ تو عقل مند وہ ہوتا ہے جو ایک ہی دفعہ دھوکہ کھائے، دوسری دفعہ نہ کھائے۔ مومن نہ دھوکہ دیتا ہے نہ دھوکے میں آتا ہے، اور خصوصاً کسی گھٹیا کی طرف سے دھوکے میں نہیں آتا، کسی پست کی طرف سے دھوکے میں نہیں آتا۔ کتنی بری بات ہے کہ گھٹیا آدمی ایک بڑے اعلیٰ آدمی کو دھوکہ دے کے چلا جائے، بڑے اعلیٰ کو دھوکہ دے جائے جو گھٹیا ہے۔ سب سے گھٹیا دنیا ہے، چونکہ پست ہے، دنیا ہے، دنی ہے، پست ہے، اور سب سے زیادہ دھوکہ باز بھی ہے، اور دنیا دھوکے بھی جنوں کو نہیں دیتی، فرشتوں کو بھی نہیں دیتی، فرشتوں کو نہیں دھوکہ دے سکتی، دنیا دیتی بھی نہیں ہے، صرف انسانوں کو دھوکہ دیتی ہے، اور انسان دھوکے میں آ جاتا ہے۔ کتنی بری بات ہے کہ انسان دنیا کے ہاتھوں دھوکے میں آ جائے، دنیا انسان کو دھوکہ دے دے اور مصروف کر لے، ورغلا لے انسان کو، اپنے اندر مشغول کر لے، اور اتنا بڑا دھوکہ دے کہ انسان سے اس کا خدا بھی بلا دے۔ آج کل زمانہ عجیب و غریب ہو گیا ہے، ماں باپ بچے جوان کرتے ہیں، پھر ان کی شادیاں کرتے ہیں، اور بیویاں جب آتی ہیں تو بعض بیویاں وہ دھوکہ دے کے اس کو ماں باپ سے دور کر دیتی ہیں۔ وہ کتنا نالائق مرد ہے جو بیوی کے کہنے پر ماں باپ سے دور ہو جاتا ہے، بہت نالائق مرد ہے وہ جو بیوی کی خاطر ماں باپ سے دور ہو جاتا ہے۔ ماں باپ ایسی ہستیاں نہیں ہیں جن سے دور ہو، ماں باپ سے کبھی بھی دور نہ ہو، بیویوں کی وجہ سے وہ بھی، لہذا معاشرے میں بدنام ہو جاتا ہے، جدھر جاتا ہے لوگ کہتے ہیں یہ بیوی کی وجہ سے ماں باپ چھوڑ گیا ہے۔ اس سے بھی زیادہ ندامت اس کو ہوتی ہے جو دنیا کی وجہ سے خدا کو چھوڑ جائے، کہ پست چیز کی وجہ سے خدا اعلیٰ کو چھوڑ گیا ہے، تو خدا علی و خدا کبیر کو چھوڑ گیا ہے تو، اور خدا کریم کو۔ اس لیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا اور عجیب تعجب کے ساتھ فرمایا یا ایھا الانسان، اے انسان، ما غرک بربک الکریم، اے انسان، تجھے کریم پروردگار سے کس نے دور کر دیا ہے؟ تو بتا کس نے دور کر دیا ہے؟ اس پست دنیا نے دور کر دیا ہے. دنیا کی پستی اسی کے اندر ہے کہ دور کر دیتی ہے، دھوکہ دیتی ہے، اس کے دھوکے میں نہ آؤ. دنیا کو امیر المومنین فرماتے ہیں کہ اے دنیا، وہ وقت کبھی نہیں آئے گا جب تو مجھے دھوکہ دے گی، اور میں نے تجھے تین طلاقیں دے دی ہیں. اے دنیا، میں نے تجھے تین طلاقیں دے دی ہیں. طلاق شریعت کا حکم ہے کہ جس طرح نکاح، ایسے بات چیت سے نکاح نہیں ہو جاتا، شریعت کا دستور ہے کہ اس طرح نکاح ہوتا ہے کہ پہلے جا کے راضی کرو ان کو، لڑکی والوں کو، لڑکی بھی راضی ہو، لڑکی کے ماں باپ بھی راضی ہو. اب پہلے زمانوں میں صرف ماں باپ راضی ہوتے تھے، لڑکیوں سے پوچھتے ہی نہیں تھے اس کا کس سے نکاح ہو رہا ہے. اس بیچاری کو اس سسرال میں جا کے پتا چلتا تھا میرے شوہر کون ہے. سب سے پوچھتے تھے، لڑکی سے نہیں پوچھتے تھے. اسی طرح لڑکی کو سارے دیکھ سکتے تھے، اجازت ہے، لڑکا نہیں دیکھ سکتا. جس کی بیوی بننی ہے اس کو حق ہے، باقی سب کو باری باری دکھا دیتے کہ اس سے ہمارے لڑکے کی شادی ہو رہی ہے، اور لڑکا نہیں دیکھ سکتا اس کو. یہ پرانا طریقہ ہے شادیاں کرنے کا کہ لڑکی کو یہ نہیں پتا میری شادی کس سے ہو رہی ہے، اور لڑکے کو بھی یہ نہیں پتا کہ کس سے ہو رہی ہے میری شادی. ماں باپ راضی ہوتے تھے، لڑکی لڑکا پوچھتے ہی نہیں تھے ان سے. اب آج کل الٹا ہو رہا ہے کام، شہروں کے اندر تو ہو رہا ہے، پتہ نہیں دیہاتوں میں ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا. کہ آج کل ماں باپ کو نہیں پوچھتے، لڑکی لڑکا خود ہی شادی کر لیتے، ماں باپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کہاں سے کہاں شادیاں ہو رہی ہیں. زمانہ الٹا ہو گیا نا. پہلے زمانوں میں شادیاں ہوتی تھی، لڑکی لڑکی کو پتہ نہیں ہوتا تھا، ابھی ماں باپ کو پتہ نہیں ہوتا. شرعی طریقہ یہ ہے کہ دونوں کو پتہ ہونا چاہیے، اور دونوں کا راضی ہونا ضروری ہے. لڑکی بھی راضی ہو، لڑکا بھی راضی ہو، دونوں کے ماں باپ بھی راضی ہو. راضی ہونا ضروری ہے دونوں کا. راضی ہونے کے بعد پھر ان کے درمیان صیغہ نکاح بھی پڑھا جائے باقاعدہ. عالم دین آئے، مولانا آئے، وہ آ کر ان کی رضا پوچھے، وکالت لے، اور پھر ان کے درمیان نکاح بھی پڑھے. اگر یہ نکاح فرضاً کسی بھی وجہ سے ختم ہونا ہے، نہیں رہ سکتے، ایک دوسرے کو پسند نہیں ہے، یا کوئی ایسا بیچ میں مشکل کھڑی ہو گئی ہے کہ انہوں نے الگ ہونا ہے ایک دوسرے سے، تو اس کا طریقہ ہے کہ طلاق ہو جائے، الگ ہو جائے طلاق کے ساتھ. طلاق بھی نکاح کی طرح ایسے ہی ہے کہ مرد طلاق دے عورت کو، اور مولانا بلائے، مولانا کو کہے میں اس عورت کے ساتھ نہیں رہ سکتا، مجھے طلاق دینی ہے اس کو، آپ صیغہ طلاق پڑھیں. طلاق کا صیغہ ہوتا ہے. ایسے ہی گھر سے نکال دینے سے طلاق نہیں ہوتی. جس طرح صیغے سے نکاح پڑھنے سے نکاح ہوتا ہے، طلاق پڑھنے سے طلاق ہوتی ہے. ایسے کو تم جو میں نے طلاق دے دی اس سے طلاق نہیں ہوتی. ہاں، طلاق اس طرح ہوتی ہے جو اس کا صیغہ. البتہ بعض آج کل غلط فہمی مسلمانوں کے ذہنوں میں ڈال دی گئی ہے. وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی عام اہل سنت کو یہ زیادہ بتایا گیا ہے کہ اگر آپ شیعوں کی مجلس میں گئے تو نکاح ٹوٹ جائے گا. وہ مولانا صاحب مجلس پڑھ رہے تھے، مجلس کے درمیان کہہ رہے تھے کہ بھائی یہ نکاح ہے یا فیوز ہے، یہ جو فوراً ٹوٹ جاتا ہے خود ہی ہو جاتا ہے. جس طرح باندھنے سے نکاح ہوتا ہے، طلاق سے نکاح ختم ہوتا ہے، مجلس میں آنے سے ختم نہیں ہوتا، مجلس میں آنے سے اور مضبوط ہوتا ہے. چونکہ مجلس میں آنے سے ایمان مضبوط ہوتا ہے، اس لیے نہیں ٹوٹتا. یہ غلط فہمی ہے جو ڈالی گئی ہے لوگوں کے ذہنوں میں، ڈالی گئی ہے کہ شیعوں کے آ جانے سے نہ ان مجلسوں میں آنے سے ایمان مضبوط ہوتا ہے. امیر المومنین فرماتے ہیں کہ اے دنیا، میں نے تجھے تین طلاقیں دے دی ہیں.
خوشنودی امام زمانہ باواز بلند تر سلوات
اللہ. امیر المومنین فرماتے ہیں کہ اے دنیا، میں نے تجھ کو تین طلاقیں دے دی ہیں. طلاق ایک دفعہ اگر مرد دے دے عورت کو دوبارہ اس سے نکاح کر سکتا ہے، اگر اس 3 مہینے کے اندر اندر نکاح کی بھی ضرورت نہیں ہے، ویسے ہی بیوی کو گھر لے آئے تو نکاح کی بھی ضرورت نہیں، اس کو رجوع کہتے ہیں. اگر پھر ایک دفعہ اس نے طلاق دے دی پھر بھی یہی کام کر سکتا ہے، رجوع کر سکتا ہے. لیکن اگر 3 دفعہ تیسری دفعہ بھی طلاق دے دی پھر اس کے بعد رجوع نہیں کر سکتا، وہ عورت اس سے ہمیشہ کے لیے دور ہو جاتی ہے، اس عورت سے کوئی رجوع نہیں کر سکتا، نکاح نہیں کر سکتی، طلاق بائن اس کو ہو جاتی ہے، یہ عورت ختم ہو گئی. وہ پھر آگے اے راستہ اس کا بھی ہے کہ وہ محلل ہو، حلالہ کرے، کسی اور مرد سے نکاح کرے، پھر وہ مرد اس کو طلاق دے، پھر یہ پہلے شوہر سے نکاح کرے تاکہ یہ سزا بھی مل جائے اس کو، یہ پتہ چل جائے گا طلاق دینے کا سزا کیا. لیکن 3 طلاقیں اگر ہو جائیں پھر وہ عورت اس کے لیے جائز نہیں ہوتی، پھر رجوع نہیں کر سکتا. امیر المومنین فرماتے ہیں کہ دنیا کو میں نے طلاق دے دی ہے، اور طلاق بھی ایسی نہیں دی کہ دوبارہ رجوع ہو سکے، ایسی طلاق دی ہے کہ جس میں رجوع نہیں ہے.
یہ جو دوبارہ نکاح کرنے میں کسی سے عدت کاٹنی پڑتی ہے،
ہاں عدت کے اندر اگر رجوع، عدت کے اندر. اچھا مسئلہ پوچھا آگا نہیں کہ جب طلاق دے دیتا ہے مرد طلاق دے، ایسے نہیں ناراض ہو کے گھر سے نکال دے، اس میں طلاق نہیں ہوئی، وہ واپس لیا جا کر اس کو. لیکن جب طلاق کے سیغے مولانا پڑھ دیتا ہے، کہہ دیتا ہے کہ زوجہ تو فلان یا طالق، یہ طلاق کا سیغہ ہے، یہ طلاق دینی ہو تو نہ کہیں طلاق تو کہیں کہ زوجہ تو فلان، بس کوئی شخص ہے جس کا نام انور ہے تو وہ کہے کہ زوجہ تو انور ہے یا طالق، انور کی بیوی گئی طلاق ہو گئی، انور خراب ہو گیا، اکیلا ہو گیا، خوب یہ طلاق دے تو طلاق ہو جاتی ہے، وہ حاکم مار بھی دے ساتھ. عدت کے اندر اندر اگر عدت گزرنے سے پہلے یہ جی کرتا ہے اس کا لے آئے، آج پکڑے لے آئے، یہ اس کی بیوی ہے، عدت گزر گئی اگر پھر نکاح کرنا پڑے گا اس کو، نکاح کے چانس بھی 2 دفعہ ہے، تیسری دفعہ نکاح بھی نہیں، رجوع بھی نہیں کر سکتا، نکاح بھی نہیں کر سکتا، محلل کے ساتھ ہے. علی علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے اس طرح دنیا کو طلاق دے دی جس کی طرف رجوع بھی نہیں کیا جا سکتا. یعنی مولا فرما رہے دیکھو میں معصوم ہوں، میرے پاس الہی علم ہے، میں مقام عصمت پر فائز ہوں، اس کے باوجود دنیا اتنی پست ہے کہ میں نے اس کو 3 طلاقیں دی ہیں، اور تم تو معصوم بھی نہیں ہو، تمہیں تو نقصان بھی پہنچا سکتی ہے، تمہیں تو مصروف بھی کر سکتی ہے، تمہیں تو مشغول بھی کر سکتی ہے، تمہیں تو دھوکا بھی دے سکتی ہے. علی کو دھوکا نہیں دے سکتی چونکہ علی معصوم ہے، تو جس کو دھوکا نہیں دے سکتی وہ رو رو کے کہہ رہا ہے کہ تو جا میرا پیچھا چھوڑ، تو جس کو دھوکا دے سکتی ہے وہ 7 بار دے سکتی ہے، اس کو کتنا رونا چاہیے. یہ فرما رہے ہیں کہ اتنا رو اور دنیا سے، اس پست چیز سے، اس گھٹیا چیز سے جو تجھے اپنے اللہ سے دور کر دے، اس سے دوری اختیار کر. دنیا انسان کو اندھا کر دیتی ہے، دنیا انسان کو سب کچھ بنا دیتی ہے. اپنا دنیا، فرزندان دنیا، دنیا کے کہنے پر وحشی ہو جاتے ہیں، درندے ہو جاتے ہیں. میں نے کہا ابھی پاکستان کن لوگوں نے ڈبویا ہے؟ دنیا کے بیٹوں نے، دنیا کے فرزندوں نے ڈبویا، اور دنیا کے فرزندوں نے اس سے بڑا ظلم کیا ہے. آل رسول کو بھی دنیا کے فرزندوں نے ہی ظلم کیا ہے و شہید کیا ہے. سید الشہداء نے فرمایا، امام حسین علیہ السلام کا فرمان ہے، الناس و عبید و دنیا، لوگ دنیا کے بندے ہیں، دنیا کی خاطر ہر ظلم کرتے ہیں. عبیداللہ ابن زیاد نے دنیا کی لالچ لی تھی اور کہا تھا جا کر فرزند رسول کو مار دو اور لوٹ بھی لو، جو لوٹو گے وہ تمہارا ہے، اور جو لوٹو گے اس پر میں تمہیں انعام بھی دوں گا. اور اپنا دنیا نے یہ کام کیا. آج چونکہ شبِ شہادت سبط اکبر ہے، امام مجتبیٰ علیہ السلام کی شب شہادت ہے، اور وقت اذان کا بھی قریب ہے، مختصر چونکہ کہہ رہے ہیں آزاداری بھی کرنی ہے. ایک جملہ صرف مصاحب کا آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ یہ عورت جادا اشعث کی بیوی جو زوجہ تھی امام کی، اس نے امام کو زہر دیا. کس بات میں زہر دیا؟ اس وعدے پر زہر دیا کہ امیر شام نے اس کو پیغام بھیجا تھا کہ اگر تو امام حسن کو زہر دے دے تو میں تیری شادی یزید سے کر دوں گا اور تو خاتون اول بن جائے گی مملکت کی، اتنا تیرا مقام ہو جائے گا. اس نابکار عورت نے یہ کام کیا، امام کو زہر دے دیا اور زہر نے اپنا اثر دکھایا. دنیا کی خاطر دنیا نے اس کو اتنا دھوکہ دیا کہ فرزند رسول کو، فرزند زہرا کو، فرزند علی کو، سید شباب اہل الجنہ کو، امام مجتبیٰ کو اس نے زہر دے دیا. بعض علماء اساتید بیان کرتے ہیں کہ معصومین کی شہادتیں تلوار سے بھی ہوئی ہیں اور زہر سے بھی ہوئی ہے، اور بعض بزرگان بیان کرتے ہیں کہ تلوار کی شہادت شاید آسان ہے، زہر کی شہادت زیادہ تکلیف دہ ہے. اور خصوصاً جب امام مجتبیٰ علیہ السلام کو زہر دیا اس عورت نے، امام مجتبیٰ پر زہر نے اثر کیا، زہر نے امام کا جگر کاٹنا شروع کر دیا اور جگر کٹ کٹ کے وہ نکل رہا تھا، باہر خون نکل رہا تھا. اور امام علیہ السلام ایک تشت رکھا ہوا تھا جس میں وہ جگر جو زہر کے اثر سے کٹ کے باہر آ رہا تھا، خون کی الٹیاں وہ ایک تشت کے اندر تھی. جب امام علیہ السلام کا آخری وقت آ پہنچا تو اس وقت وصیتوں کے لیے سید الشہداء کو بلایا، ابی عبداللہ کو بلایا، اور ابی عبداللہ کو بلا کر وصیتیں کی. امام حسین رونے لگے وصیتیں سن کر. امام حسن نے فرمایا، اے حسین تو مجھ پہ روتا ہے، میری شہادت کا سن کے روتا ہے. لا یوم کا یوم کا یا ابا عبداللہ، اے حسین جب تیرا وقت آئے گا وہ زیادہ دشوار وقت ہوگا. اے حسین ابھی تو میرے پاس موجود ہے لیکن جب تیرا وقت آئے گا تیرے پاس کوئی بھی موجود نہیں ہوگا. امام حسین علیہ السلام نے جب رونا شروع کیا، امام حسن نے فرمایا، وہ تشت جو پڑا ہے تخت کے نیچے اسے نکال. جب امام نے تشت نکالا تو اس میں امام کے جگر کے ٹکڑے پڑے ہوئے تھے، اور اس وقت امام حسین علیہ السلام نے گریہ کیا. امام مجتبیٰ کا فرمانا تھا، لا یوم کا یوم کا یا ابا عبداللہ اللہ لعنت اللہ علی الظالمین فسیعلم الذین ظلموا یوم.